मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई ज़माना उलमा रब्बानियन और रिजाल हक्कानियन से खाली नहीं गुजरा। हर ज़माने में रिजाल इलम मौजूद है, इल्मों के बाहर मौजूद है, जिन्होंने आफ्ताब व महताब बनकर गहरी तारीखियों में उम्मत को राह हक दिखाई, सिरात मुस्तकीम पर लगाया, सीधे रास्ते पर लगाया, जिन्होंने अपनी रोशनी से अफराद उम्मत को दीन के हर हर जली और खफी गोशे की निशानदेही की और इल्म अमली तौर पर उम्मत को जामियत के उन गोशों पर चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़माना भी बावजूद के वो अहले नबूवत से बहुत दूर हो चुका ये ज़माना, उसके बावजूद के ये इस ज़माने के अंदर बेशुमार फितने भी है, उसके बावजूद ऐसे जामे और रब्बानी उलमा से ये ज़माना भी खाली नहीं, जिनको जामियत, इज्तिमाइयत और जमीयत की शानों से नवाजा गया है। और इन गैर मामूली कमालात के सबब उन्हें मिन जानिबिल्लाह कबूलियत अवाम व खवास की दौलत अता हुई है। उन्हीं गिने चुने नफूस कुदसिया में से हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब दान बरकातुल आलिया भी मौजूद है, जो अपने मखसूस फ़ज़ाइल व कमालात के लिहाज से बिलाशुबा एक मुनफरिद हस्ती है। आप न सिर्फ आलिम दीन है बल्कि आरिफ बिल्लाह और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह भी है। आपका इल्म आरिफाना, अमल मुजाहिदाना और अखलाक दुर्विशाना है। आप मरकज़ इल्म दीन जामिया कासमिया अरबिया खरूद की रूह रवा और मसनद तदरीस के शेख उल हदीस है, जिनके दाएं बाएं हज़ारों मुजाहिद सिफत इंसानों का जमगता लगा रहता है। तो आपकी जाति है जो एक तरफ अपने आलिमाना वक़ार और नुक्ता संदी से, तो दूसरी तरफ मुजाहदाना जोश इकदाम पसंदी से, और तीसरी जानब आबिदाना इनकिसारी तवाजु अफरीदी से हर दायरे के तालिबों की प्यास बुझा रहे हैं, और हर मैदान में आपकी हिम्मत मर्दाना इस तरह यकसानी के साथ काम कर रही है कि किसी एक मैदान की तगोताज दूसरे मैदान से बेइल्तिफात नहीं होने देती। बहरहाल शाहों की तरह है न अमीरों की तरह है, शाहों की तरह है न अमीरों की तरह है, ये शहर मोहब्बत में फ़कीरों की तरह है, दरियाओं में होते हैं जजीरों की तरह, सहराओं में पानी के जखीरों की तरह, अफसोस के समझान उन्हें अहले नजर ने ये वक्त की झील में हीरों की तरह है। अल्लाह ताला हमें कदर करने का नसीब फरमाए। और सबसे बड़े बहुत सारे खुश नसीब बंदे ऐसे होते हैं जिनको काबतुल्लाह के गुसल देने का मौका मैसर होता है, उन्हीं खुश नसीबों में से हमारे हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब भी है, कि अल्लाह ताला उनको ये सआदत, ये खुश नसीब अता फरमाई है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज हमारे दरमियान हम ऐसी शख्सियतों का नज़ारा कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, जो बुजुर्गों के मंजूर नज़र है, ख़ास करके शेखुल हदीस मौलाना यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खास चहेती शागिर्दों में से हैं। अल्लाह ताला ने उनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, और उनके जो भी अभी बयान होगा तो पूरी ज्ञान और तवज्जो के साथ आखिरी तक सुने, और अल्लाह ताला हम तमाम इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाल आलिहि, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سدى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، پردہ نشین، ہماری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے برکتاً پوری سورت کو پڑھ دیا ہے، ورنہ اس سورت کی صرف ایک آیت پر دو تین باتیں کرنا ہے، اور وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں کا شمار انسان کبھی کر نہیں سکتا، اور یہ میں اور آپ نہیں کہتے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآنی بلاغت اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نعمت اللہ کہا واحد کا لفظ ہے، جمع نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعمت کی جمع نہیں آتی، عربی زبان میں نعمت کی جمع آتی ہے، لیکن اس کے باوجود حق تعالیٰ جل شانہ نعمت کا لفظ واحد لایا. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب میری ایک نعمت میں ہزاروں نعمت ہیں، اسی کو گن نہیں سکتے تو ساری نعمتیں کہاں گن سکو گے. یعنی خود ایک نعمت میں ہزاروں نعمت ہیں. شیخ سعدی سرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں تقریر کی حیثیت سے نہیں بیٹھا ہوں، کچھ مذاکرہ ہم کر لیں اپنے اللہ کو، اپنی عاقبت کو، اس کی فکر کر لیں ہم تھوڑی سی. شیخ سعدی سرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانس کا بودی میں جانا یہ ایک مستقل نعمت ہے، اور اس کا نکلنا پھر ایک مستقل نعمت ہے. اس لیے کہ سانس اندر گیا وہ باہر نہ نکلے تو بھی موت واقع ہو جاتی، اور اگر سانس اندر نہ جائیں تو بھی موت واقع ہو جاتی. تو سانس کا جانا بھی نعمت ہے اور سانس کا نکلنا بھی نعمت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک طرف میں بول رہا ہوں اور اللہ کا سانس کا نظام جاری ہے، مجھے سانس لینے کے لیے خاموش نہیں رہنا پڑ رہا ہے. بولنا ایک مستقل ہے اور سانس کی نعمت مستقل ہے. میں سویا ہوا ہوں اور سانس کی نعمت چل رہی ہے. میں واش روم میں ہوں، غسل کر رہا ہوں اور سانس کی نعمت چل رہی ہے. میں دنیا بھر کے کام کر رہا ہوں اور سانس کی نعمت چل رہی ہے. تو ایک سانس کی نعمت میں لاکھوں نعمتیں ہو گئی، ہزاروں نعمتیں ہو گئی. جب اسی کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ساری نعمتوں کو کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ اس کو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو. اولاد نعمت ہیں، بیوی نعمت ہیں، یہ زندگی نعمت ہے، بدن پر کپڑے کا ہونا نعمت ہے، میرا پورا جسم نعمت ہے، ان تمام کو آپ شمار کرتے چلے جاؤ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آپ کے وہاں ایک صاحب کا آپریشن ہوا ہے UK میں، اور یہاں ان کا برین کا آپریشن کرتے کرتے ایک معمولی سی رگ کٹ گئی. اب وہ رگ اتنی معمولی ہے کہ ڈاکٹر کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ رگ کٹ گئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا پردہ ہے اس کا چلنا بند ہو گیا. اب حال یہ ہے کہ کوئی یوں ڈال رہا ہے تو بھی ان کی یہ پلک نیچے نہیں آتی، رات میں سوتا ہے تو بھی پلکیں نیچے نہیں آتی. تو ان رگوں کا چلنا یہ بھی اللہ کی عظیم المرتبت نعمت ہے. ابھی میں آنے سے قبل ہندوستان میں ایک مولانا کی عیادت کے لیے گیا، قریباً ان کی عمر جو ہے 58-59 کی ہے، اچانک ان کا بولنا بند ہو گیا. وہ فوراً ان کو لے آئے ہندوستان علاج کے لیے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا کھانا بھی یہاں سے بن، پینا بھی بن یہاں سے، بولنا بھی بن. تو کھانا بھی یہاں سے جا رہا ہے، پینا بھی یہاں سے جا رہا ہے، اور آواز بالکل نہیں نکل رہی. اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ کوئی مشینری لگانی پڑے گی، اسی کے بعد ان کی آواز کھل سکتی ہے. میں اس طرح کے واقعات اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو احساس ہو اس بات کا کہ اس وقت جو ہماری نعمتیں ہیں اس کا ہم تھوڑا سا احساس کر لیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تب احساس کرتے ہیں اللہ جو ہے حفاظت فرمائیں، جب فالج ہو گیا تب ہمیں احساس ہوتا ہے، جب لقوہ ہو گیا تب احساس ہوتا ہے، جب معذور ہو گئے تب احساس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت چلی گئی. لیکن اس وقت کا احساس پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس وقت جو ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بنائے ہیں، اس وقت کا احساس یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور احساس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے شکر گزار بندے بنے. اب ایک تو زبانی شکر ہے کہ الحمدللہ کہہ دیا، لیکن عملی شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرائض کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے فرمودات پر عمل کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن باتوں سے ہمیں منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر فرمود پر عمل کیا اور نواہی سے اپنے آپ کو بچا لیا تو سمجھ لو کہ اللہ کا صحیح معنی میں حق ادا کر دیا. اور اب تعالیٰ جل شانہ کے جو احسانات ہیں اس کا ہم نے بدلہ ادا کیا. پھر ان احسانوں میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام حق تعالیٰ جل شانہ و منوالہ کا وہ ایمان کا ہے. اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے ایمان، کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. دنیا کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومن ہی کامیاب ہے. معلوم ہوتا ہے دنیا کی کامیابی بھی ایمان پر ہے، اور عقبہ کی تو ہے ایمان کے اوپر. وفات کے بعد کی زندگی کی کامیابی تو ہے ایمان کے اوپر. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال اذن لا تدخل الجنۃ الا مؤمن، لا يدخل الجنۃ الا مؤمن. فرمایا بلال اعلان کر لو کہ جنت میں مومن کے علاوہ کوئی نہیں جا سکے گا. اور آگے ارشاد فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُؤَيِّدُ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. جہاں تک دنیا کا کام ہے تو اللہ فاجر و فاسق سے بھی کام لے لے گا. یعنی اس دنیا کے اندر اپنے دین کے تعاون کے لیے، اپنے دین کی مدد کے لیے وہ تو حق تعالیٰ فاجر و فاسق سے بھی کام لے گا. غزوہ خیبر کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، لا شاذ ولا فاذ، اکیلا ملتا اس کو بھی مار دیتا، جماعت ملتی اس کو بھی مار دیتا. صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت جنتی ہے، یعنی کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے یہ تو جنتی ہے. حضرت نے فرمایا جہنمی ہے، یعنی اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ جہنمی ہے. تو ایک صاحب جو ہیں، ایک صحابی جو ہیں، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. اذا وقف وقفت واذا مشى مشيت، جب وہ ٹھہرتا تو میں ٹھہر جاتا، وہ چلتا تو میں چلتا. وہ چلتا رہا، چلتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اس کو تیر لگا، وہ برداشت نہیں کر سکا اور اپنی تلوار کو یوں کھڑی کی اور اس کے اوپر اپنا پیٹ رکھ کر اپنے آپ کو مار دیا. جو صحابی اس کے پیچھے تھے وہ واپس دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جس کو آپ نے جہنمی کہا تھا وہ آخری وقت میں وہ عمل کر گیا کہ جس کی بنیاد پر جہنم میں چلا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ بلال اعلان کر دو کہ مومن ہی جنت میں جائے گا، اور جہاں تک دنیا میں اپنے دین کے مدد لینے کا مسئلہ ہے، ان اللہ یؤید بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ فاجر و فاسق سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. ہم بخاری شریف میں اپنے سبق میں جب اس حدیث شریف پر پہنچے تو ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ نے روتے ہوئے اِلَّا اللہ کا نعرہ لگا کر ایک دم آپ کی شمع بج گئی اور اِلَّا اللہ کرنے لگے, اور جب چپ ہوئے خاموش ہوئے تو پھر حضرت نے ایک جملہ فرمایا کہ اس جملے کو غور سے پلو کہ نبی کیا کہہ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر تم دین کا کام کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم مقبول بن گئے. فرمایا کہ اللہ تو فاجروں سے بھی دین کا کام لیا کرتا ہے, فاسقوں سے بھی کام لیا کرتا ہے. اس لیے دین کا کام کرنے کے بعد بھی اس اللہ سے قبولیت کو مانگتے رہنا. اگر اس رب سے قبولیت نہیں مانگی تو اپنے اس کام کے اوپر تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لینا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا. ان اللہ یعید بالرجل الفاجر. اور پھر شیخ نے فرمایا کہ یہ جملہ ہماری کمر توڑ دیتا ہے, یعنی یہ جملہ جو ہے وہ ہماری کمر توڑ دیتا ہے. حقیقت بھی یہی ہے میرے بھائیوں کہ ہم کبھی بھی دین کا کام کرنے کے بعد قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا, بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ اس اللہ کی توفیق ہوئی تو میں نے کیا ہے, اب وہ اس کو قبول بھی فرما لیں اور وہ قبولیت سے نواز دیں. اس لیے کہ قبولیت سب سے بڑی دولت ہے. تو بہرحال ایمان ایک بہت اعلیٰ مقام ہے, بہت اونچا مقام ہے, بہت بڑی نعمت ہے جو رب کریم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. ہمیں اس ایمان کی قدر کرنا چاہیے اور اس ایمان کی تبلیغ دعوت اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور دوسروں کے اندر بھی کرتے رہیں. مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ فتح استنبول ہو رہا تھا, قسطنطنیہ کا جب فتح ہو رہا تھا اور استنبول کی فتح کے پیچھے چل رہے تھے, تو اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے صفے اول میں پہنچ گئے. بہت بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے وہ آگے پہنچ گئے تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو خودکشی ہے, یہ تو ہلاکت ہے, یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہ تو اپنی ذات کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ کے خلاف کر رہے ہیں. یہ تو اس جماعت میں ایک بہت بڑے صحابی تھے جن کا نام تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو فاتح استنبول کہے جاتے ہیں, فاتح قسطنطنیہ کہے جاتے ہیں, وہ ان میں موجود تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس کی تفسیر تم مجھ سے سمجھو, یہ جو تم نے تفسیر کر دی کہ یہ بڑی بہادری سے لڑتے آگے چلے گئے تو تم نے کہہ دیا یہ خودکشی ہے, یہ سوسائڈ ہے, یہ ہلاکت ہے, یہ تفسیر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ آیت ہمارے سامنے اتری ہے, ہم اس کی تفسیر کو جانتے ہیں. تو کیا مسئلہ ہوا تھا, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعجاز ملا ہے وہ کم ہی کسی صحابی کو ملا ہو. اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جن کے مہمان بنے تھے وہ ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے تھے. اور فی قول تین مہینہ, فی قول پانچ مہینہ, اور فی قول سات مہینہ یا چھ مہینہ ابو ایوب کے گھر پر حضرت نے قیام فرمایا تھا. جب تک مسجد نبوی نہ بنی اور جب تک آپ کے حجرے نہ بن گئے, آپ کے کمرے, آپ کے مکانات نہ بن گئے, وہاں تک ابو ایوب انصاری کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف مہمانیت ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا. آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو آپ زیادہ واقف ہیں ان باتوں سے کہ یہ آیات قرآنیہ کس سلسلے میں نازل ہوئی. فرمایا ہم سے پوچھو. پھر بتایا کہ اصل میں اس آیت کا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد ہم انصاریوں نے, یعنی انصار کے دل میں یہ خیال گزرا, عمل نہیں کیا تھا ابھی, ایک خیال گزرا, اور وہ خیال یہ گزرا کہ چلو اب تو دین کی مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، نبی کی مدد کرنے والے، نبی کی نصرت کرنے والے بہت سارے اب تو صحابہ ہو چکے ہیں اور بہت سارے ایمان لا چکے ہیں اور بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نے یہ 8 سال نبی کی بہت مدد کی اور ہم نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا تھا، اپنا بزنس چھوڑ دیا تھا، اپنی کھیتیاں چھوڑ دی تھی، چلو اب تو مدد کرنے والے آ گئے تو اب ہم نبی کی مدد کی طرف توجہ کم کریں اور اپنے کاروبار کی طرف چلیں، اپنے بزنس کی طرف چلے، اپنی دکانوں کی طرف چلے، اپنی کھیتیوں کی طرف چلے۔ ابھی تو یہ خیال گزرا تھا کچھ انصار صحابہ کے دل پر، اللہ نے یہ آیت اتاری، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آج تک خرچ کرتے تھے آگے بھی کرتے رہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا اور تم ادھر چلے گئے اپنے کاروبار، بزنس اور دکان میں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں ناصرین دین کے اندر سے نکال کر، معاونین دین کے اندر سے نکال کر، دین کے مدد کرنے والوں کی فہرست سے نکال کر تمہیں دنیا داروں میں تمہارا نام لکھ دے گا، یہ دنیا کی خودکشی سے زیادہ خطرناک خودکشی ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے آج تک دیندار لکھا تھا، معاون للدین لکھا تھا، دین کا ناصر لکھا تھا، دین کا مددگار لکھا تھا، اب میں اس سے نکل گیا اور نکل کر کے اپنی دنیا میں جب چلا گیا اور اپنی دنیا جب آباد کرنے لگا اور میرا کاروبار، میرا بزنس، میری دکان، میرا جاب اور جو ہیں میری کھیتیاں اور میرا فارم، تو اب اللہ ادھر دین کی فہرست میں جو ہمارا نام تھا اس سے نکال کر اس میں لکھ دے گا، تو یہ اس خودکشی سے بھی خطرناک خودکشی ہے جو زہر پی کر اپنے آپ کو مار دیتا ہے یا چھرے کے ذریعے سے اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ اس کی تو ذات تباہ ہوئی، یہاں تو اللہ کی فہرست سے تمہارا نام نکل گیا، تم پکے دنیا داروں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فرمایا اس پر اس آیت کا نزول ہوا تھا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور دوسرا نقصان تم یہ کرو گے کہ چلو تم چلا نہیں، 4 مہینے نہیں مدرسے میں بیٹھ کر نہیں، مکتب میں بیٹھ کر نہیں، لوگوں کو نہیں سمجھاتے تھے، کم سے کم فیملی کو تو راستے بتاتے تھے، دین بتاتے تھے، شریعت بتاتے تھے، اپنی اولادوں کی تربیت کرتے تھے، اب تم نے جب اس کام کو چھوڑ دیا اور کھیتی میں، کاروبار میں لگ گئے، تو پھر ایک نقصان فیملی کا بھی تم کرو گے، یہ بھی ایک خودکشی ہے، تو دو سوسائٹ تم کر رہے ہو، اور یہ تمہاری سوسائٹ دین کی سوسائٹ ہو رہی ہے جو ذات کی سوسائٹ سے خطرناک ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہاں پیسے دینا مراد نہیں ہے، یہاں روپے دینا مراد نہیں ہے، وَأَحْسِنُوا کا مطلب أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا، مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیا یہ مقام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو، اکابر کو ایسے بھی مقامات نصیب ہوئے ہیں، ہمارے حضرت شیخ مولانا، حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرقدہ، فضائل اعمال لکھ رہے تھے، فضائل قرآن، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کے بعد قلم چل رہا تھا اور بیٹھے بیٹھے لکھتے لکھتے اچانک نظر پڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی جیتی آنکھوں سے زیارت فرما لی، خواب کی بات نہیں، بیٹھے بیٹھے زیارت فرما لی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مستقل رسالہ لکھا ہے حضرت نے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 72 مرتبہ میں نے ان جیتی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرات اکابر کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ عالم بیداری میں زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن بہت سارے اکابر قائل ہیں کہ عالم بیداری میں زیارت ہو سکتی ہے، بلکہ سیوطی رحمت اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اذا لم تر الہلال فسلم من تر الہلال، اگر تجھے چاند نظر نہیں آیا تو جس نے چاند دیکھا اس کی بات کو مان لے، اگر تجھے چاند نظر نہیں آیا تو جس کو چاند نظر آیا اس کی بات کو تسلیم کر لے، تجھے اگر بیداری میں نظر نہیں آئے تو تو ان لوگوں کی بات کو تسلیم کر لے جنہوں نے عالم بیداری میں دیکھا، اور کئی اکابر وہ ہیں جن کو عالم بیداری میں اللہ، عالم منام میں، عالم خواب میں اللہ کی بھی زیارت ہے۔ حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90 سے زیادہ مرتبہ، 90 سے زیادہ مرتبہ میں نے اپنے رب کو عالم منام میں، خواب میں اپنے اللہ کو دیکھا۔ آپ انداز لگائیں کہ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہوگا۔ شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ ارباب علم اس میں بیٹھے ہوئے، شاہ فضل حق کا مقام ہم کیا سمجھیں؟ شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت کے کشف و کرامات بہت مشہور و معروف ہے۔ شاہ فضل حق نے 3 مرتبہ عالم خواب میں اللہ کی زیارت فرمائی۔ ایسے کئی بزرگان دین ہیں کہ جن کیا صفت کیا صورت وہ لوگ بہتر جانتے ہیں، اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن یہ ضرور ہے۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آخری مرتبہ جب اپنے رب کی زیارت فرمائی تو میں نے پوچھا کہ اللہ تیرے تقرب کا ذریعہ کیا ہے، تیری قربت کا ذریعہ کیا ہے، تیری نزدیکی کا ذریعہ، کیسے میں تیرے نزدیک ہو جاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن کریم کے پڑھنے سے تم مجھ سے قریب ہوں گے، قرآن کریم کے پڑھنے سے تم مجھ سے قریب ہوں گے۔ تو امام احمد نے ایک مسئلہ اور حل کر لیا، فہمن او بغیر فہمن، سمجھ کر پڑھوں تو یا بغیر سمجھے پڑھوں تو، چونکہ آج کل ایک ہوا یہ بھی چلی ہے نا کہ یہ قرآن ایسے ہی پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، ایسے ہی پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، ایسے ہی پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ فرمایا فہمن او بغیر فہمن، سمجھ کر پڑھوں تو یا بغیر سمجھے پڑھوں تو، تو حق تعالی نے فرمایا فہمن او بغیر فہمن، یعنی سمجھ کر پڑھو تو بھی اور بغیر سمجھے ویسے ہی تلاوت کرتے رہو گے تو بھی میری قربت نصیب ہو جائے گی، میرا تقرب نصیب ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم تو افضل الذکر کلام اللہ، سب سے افضل ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ آپ عبادتوں پر غور فرمائیں کہ تمام عبادتیں ختم کرنے پر ہی ثواب ملتا ہے۔ ہم نے نماز شروع کی، اگر 20 سے توڑ دیں گے ایک رکعت پڑھنے کے بعد تو ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے روزہ شروع کیا، اگر دوپہر میں توڑ دیا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے حج شروع کیا اور ابھی عرفہ پورا نہیں ہوا تھا کہ ہم نے توڑ دیا، ثواب نہیں ملے گا۔ عبادتوں کی تکمیل پر ثواب ملتا ہے، لیکن تلاوت قرآن وہ عبادت ہے جس کی تکمیل کی بھی ضرورت نہیں، کہ پوری سورت پوری کرو گے تو ہی ثواب ملے گا اور آیت پوری کرو گے تو ہی ثواب، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام غزالی نے لکھا ہے کہ آیت پوری کرو گے تو ہی ثواب ملے گا۔ فرمایا قرآن ایسی عبادت ہے کہ آپ نے قل ہو اللہ اتنا ہی پڑھ دیا، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دے، صرف لفظ قل پڑھ لیا قرآن کی تلاوت کی نیت سے، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرما دیں گے۔ صرف لفظ قل آپ نے شروع کیا تھا قرآن پڑھنے کی نیت سے اور قل پڑھا اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا، تو آپ کا لفظ قل پڑھا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کو اپنا کلام بہت محبوب ہے۔ نماز اللہ کی صفت نہیں ہے، نماز اللہ نہیں پڑھتا، روزہ اللہ کی صفت نہیں ہے، روزہ اللہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، حج اللہ کی صفت نہیں ہے، لیکن کلام اللہ کی صفت ہے۔ اور جب اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا قرآن ہے، تو پھر اللہ کی اپنی صفت اللہ کو اتنی محبوب ہے۔ فرمایا مکمل کرنے پر ثواب نہیں دوں گا، تو نے قرآن کی نیت سے 2 حرف پڑھ لیے تو بھی میں ثواب عطا کروں گا۔ پھر عجیب و غریب بات کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کرے کہ ہم تلاوت قرآن کرنے والے بنے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ رمضان میں 30 قرآن پورے کرتے تھے. ہماری ہمت نہیں ہے. حضرت کیسے پورا کرتے تھے؟ آج جو پارا پڑھنا ہے تراوی میں ایک پارا, وہ ایک پارا سوا پارا جو ہے اسی کو 30 مرتبہ ریپیٹ کرتے تھے, اسی ایک پارے کو. تو 30 قرآن بھی ہو گئے, پارا بھی محفوظ ہو گیا, یعنی اسی پارے کو ریپیٹ کرتے تھے تو رمضان کے اختتام تک 30 قرآن پورے ہو جاتے تھے. بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والے بنے. ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا لا اقول الف لام میم حرف, بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. میں نہیں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے, بلکہ یہ الف لام میم پورا ایک حرف نہیں ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف. اور جو آدمی ان تینوں کو پڑھے گا اللہ اس پر 30 نیکی عطا فرمائے گی. اچھا, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بھی ایسی دی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. مثال دی الف لام میم, الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تمام مفسرین لکھتے اللہ عالم مرادہ بذلک, اللہ عالم بمرادہ بذلک, اللہ اس کی مراد کو خوب جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ چیلنجز ہے, وہ ان اہل مکہ کو چیلنجز تھے کہ تم بھی عربی بولتے ہو اور یہی الف با تا کا عربی ہے تمہارا بھی, اور میں نے بھی الف با تا ہی اتارا ہے, طہٰ یاسین اور جو ہے الف لام میم, قاف یا عین سواد. چلو تمہیں اپنی زبان پر ناز ہو تو اس کا معنی کر کے بتاؤ کیا معنی ہوگا اس کا. یہ چیلنجز تھے اہل مکہ کو جو قرآن کریم پر اشکالات کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسے لفظ کی دی جس کا معنی کوئی نہیں جانتا. مفسرین فرماتے ہیں اس میں اشارہ کیا کہ جس کا معنی کوئی نہیں جانتا اس پر نبی کہہ رہے ہیں کہ 30 نیکیاں ملے گی. معلوم ہوتا ہے بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. یہ اس حدیث شریف سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بغیر سمجھے بھی قرآن, ہاں سمجھنا چاہیے, علماء کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے, ان کے دروس میں, دروس قرآن میں بیٹھنا چاہیے, قرآن کو سمجھنا چاہیے. اس کی وجہ سے معانی جب سمجھتے ہیں تو ہمیں نماز میں لذت آتی ہے, ہمارا ذہن قرآن کی طرف جاتا ہے, سمجھنا چاہیے. لیکن جہاں تک تعلق عبادت کا ہے, ذکر کا ہے, ثواب کا ہے, تو اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی حق تعالی جل شانہ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے. تو بہرحال قرآن کریم, اچھا اس پر پھر حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یہ جو 10 نیکی کا وعدہ ہے یہ حضرت علی سے نقل کر رہے ہیں, حدیث نہیں ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ احیاء العلوم میں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ 10 نیکی کا جو وعدہ ہے وہ بغیر وضو کے پڑھتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے. اس لیے کہ قرآن کو بغیر وضو پڑھنا جائز ہے, پکڑنا جائز نہیں. ویسے قرآن پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے. حضرت علی آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے ساتھ پڑھو گے تو 25 نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہیں, اور اگر نفل میں بیٹھ کر پڑھو گے تو 50 نیکیاں ملتی ہیں, اور اگر نفل میں کھڑے ہو کر پڑھو گے تو 100 نیکیاں ملتی ہیں. یہ تلاوت قرآن پر حضرت علی کا فرمان حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. بہرحال میرے بھائیو, قرآن کریم افضل الذکر ہے, یہ مبارک مہینے سے اس کا بڑا تعلق ہے. مجھے کچھ اور بات بھی کہنا تھا, اسی لیے میں نے سورہ والضحا کو پڑھا ہے. میں اجمالاً اس کی طرف اشارہ کر دوں. والضحا میں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. یہی تو ترجمہ ہے, میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اچھا, مسلم شریف میں کتاب الایمان میں حدیث شریف ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بہت رو رہے تھے, انتہائی رونا رو رہے تھے. جبریل امین تشریف لائے اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے یہ پوچھ لو کہ اتنا رونا کیوں ہے تمہارا، کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جہنم میں جائیں یہ مجھ سے برداشت نہیں، یہ آپ کا رونا تھا کہ میری امت جہنم میں جائیں یہ مجھ کو برداشت نہیں ہے۔ اچھا یہ سوال جواب اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، اس کو تو ساری باتوں کا پتہ ہے کہ کیوں رو رہے ہیں، پھر یہ سوال جواب وہ ہم جیسے بے وفا امتیوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارا نبی تمہارے لیے کتنا رو رہا تھا، تمہارا نبی تمہارے لیے کتنا رو رہا تھا۔ ابھی کسی صاحب دل نے خواب دیکھا ایک مہینہ قبل، اور اس کے خواب کو نقل کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک مہینہ قبل، بیان کرنے والے نے اس کو بیان کیا، مولانا سجاد صاحب نے بیان کیا ہے، جس میں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر روتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تو میرے اپنوں نے چھوڑ دیا، شکایت کر رہے ہیں ہم سے کہ مجھے تو میرے اپنوں نے چھوڑ دیا۔ اپنے کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں آپ کے، ہم ہی تو ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں مجھے تو میرے اپنوں نے چھوڑ دیا۔ آپ انداز لگائیں کہ حضرت کا دل ہماری وجہ سے کتنا دکھا ہوا ہے، ہماری وجہ سے حضرت کو کتنی اذیتیں پہنچ رہی ہیں، کتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، ہمارے جوانوں کی زندگیاں دین سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے ابھی کسی جگہ کہا کہ ہمارے جوانوں کے صرف ایک ایک مثال کو لے لے، ان کے جو بال کٹوانے کی ادائیں ہیں، جو بال کٹوانے کی اس وقت جوانوں کی جو ادائیں ہیں، جو سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، جس کو قضا کہا گیا، جس سے نبی نے منع کیا ہے، اس انداز سے بال کٹوا رہے ہیں اور ان لوگوں کو راضی کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ ان لوگوں کو راضی کر رہے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ جل شانو، اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، اگر جہنم کا فیصلہ کر دیں تو جن کی اتباع کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی ہاتھ نہیں پکڑے گا، جن کا فالو کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ہمارا ہاتھ پکڑنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے۔ آپ ہی کی ذات گرامی ہے کہ جو ہمارا ہاتھ پکڑے گی۔ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، جبریل امین تشریف لائے، فرمایا حضرت آپ کا رونا، فرمایا کہ میری امت جہنم میں جائیں یہ مجھ کو برداشت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حدیث شریف میں ہے انا سنرزی کفی امتی کا، انا سنرزی کفی امتی کا، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ یہی مضمون ولسوف یعطیک ربک فترضی میں ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو راضی کر دے گا۔ اب راضی کرنے کی شکل کیا ہوگی، کیسے راضی کریں گے، اس کی تفسیر مجھے اس وقت کرنا تھا، لیکن چونکہ اب افطاری کا وقت ہو رہا ہے اس لیے میں یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کیسے نبی کو دے رہا ہے اور کیسے دے گا کہ جس کی بنیاد پر نبی راضی ہو جائیں گے، اس کی کیا تفسیر ہے۔ حضرات محدثین نے، مفسرین نے اور فقہا نے ولسوف یعطیک ربک فترضی کی کیا تفسیر فرمائی، جس کا نمونہ یہ رمضان المبارک میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اس امت کو کیا دے رہا ہے اور نبی کو کیسے راضی کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو، خیر اس کی تفسیر کا اب موقع نہیں، اللہ جل شانہ ومنوا له، ہم تمام کو اس مبارک مہینے کو صحیح طرز پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم میرے بھائیوں اتنا کر سکتے ہو تو کر لو، فرائض کو اپنی جگہ اچھی طرح ادا کر لو، اور نمبر دو قرآن کریم کی تلاوت کو اچھی طرح ادا کر لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر تراویح کو اچھی طرح بہت ہی بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کو ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری رمضان اگر بہترین گزری ہے تو پھر ما بقایا زندگی بھی اللہ تعالی خیر خوبی کے ساتھ گزارے گا، ہمارا سال بھی خیر خوبی کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قبولیت کا وقت ہے، رب کریم سے دل لگا کر کے دعا کریں۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم اے اللہ مزدور نے مزدوری پوری کر لی ہے آپ کے رکھے اے اللہ دیے ہوئے روزے کو مکمل کر لیا ہے اے اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے اپنی بندیوں کو بھی معاف فرما دے اللہ ہماری جلوت کو بھی معاف فرما دے ہماری خلوتوں کو بھی معاف فرما دے ہماری تنہائیوں کو بھی معاف فرما دے ہمارے صغائر کو بھی معاف فرما دے ہمارے کبائر کو بھی معاف فرما دے ہماری راتوں کو بھی معاف فرما دے ہمارے دنوں کو بھی معاف فرما دے اے الہ العالمین ہمیں سچے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہم آپ کے ناشکرے بندے ہیں آپ کی نعمتیں کھا کر اللہ بڑی ناشکریہ کی ہے اللہ اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے ہم سچے دل سے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف فرما دے اے اللہ مبارک عشرہ رحمتوں والا چل رہا ہے ہم سب کو رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے اے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہمیں رحمتوں سے مالا مال فرما دے اے اللہ اگلا عشرہ مغفرت کا شروع ہوگا ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے ہمارے اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دے ہمارے طلبہ و شاگردوں کی مغفرت فرما دے ہمارے متعلقین و محبوبین و متوسلین کی اے الہ العالمین تو مغفرت فرما دے اللہ اس کے بعد کا عشرہ تو آگ سے نجات کا دینے والا ہے جس کے اندر تو لاکھوں کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے اللہ ہم سب کو بھی آزاد فرما دینا ہم سب کو بھی جہنم سے آزاد کر دینا اے اللہ ہمارے اہل و عیال ہمارے والدین متعلقین اور پوری امت مسلمہ کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دینا اے اللہ امت اس وقت بڑے سخت حالات سے گزر رہی ہے مظلومیت کا دور چل رہا ہے دواؤں سے پریشان حال ہیں بھوک سے پریشان حال ہیں اے اللہ ہم اپنے دسترخانوں پر بہترین کھانا کھا رہے ہیں اے اللہ وہ گھاس سے افطاری کر رہے ہیں وہ اے اللہ وہ درختوں کے پتوں سے افطاری کر رہے ہیں اے اللہ تیری ذات تو وہ ہے کہ تو نے خبیب کو قید خانے میں کھانا عطا فرمایا تھا تو سبب کا محتاج نہیں ہے اے الہ العالمین آپ غیب سے ان کے کھانے کی شکلیں پیدا فرما دیجئے غیب سے ان کے کھانے کی شکلیں پیدا فرما دیجئے اے اللہ تیرا نبی بیماروں کو ہاتھ پھیرتا تھا وہ اچھے ہو جاتے تھے آنکھوں میں لعاب لگا دیا وہ اچھے ہو گئے اے اللہ تو دواؤں کا بھی محتاج نہیں ہے اے اللہ غیب سے ان کے شفا کا انتظام فرما دیجئے غیب سے ان کی شفا کا انتظام فرما دیجئے نصرت و مدد فرما دیجئے اللہ نصرت و مدد فرما دیجئے اللہ ہم دنیا میں بے بس ہیں ہمارے دکھروں کو سننے والا کوئی نہیں رہا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہم اپنے دکھرے تجھی کو سناتے ہیں مظلومیت کو دور فرما دے اللہ مظلومیت کو دور فرما دے امن کی چادر بچھا دے سکون کی چادر بچھا دے عافیت والی چادر بچھا دے رحمتوں والی چادر بچھا دے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما
اللہ ہم سب کو بھی مہلک بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لکوے سے حفاظت فرما، محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہم نمازوں پہ مرنا چاہتے ہیں، ہم تلاوت پہ مرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں تلاوت پہ موت عطا فرمانا، ہمیں نمازوں پر موت عطا فرمانا، ہمیں ارجی الی ربک پر موت عطا فرمانا، ہمیں نزلا من غفور الرحیم پر موت عطا فرمانا۔ بعد الموت کی زندگی کو بھی اللہ اپنی خیر و برکت والی بنا دینا، اے اللہ آخرت کی زندگی کو بھی بہترین بنا دینا، اپنا فضل کرم فرما دینا، اپنی زیارت نصیب فرما دینا، حوض کوثر سے مقدس پانی نصیب فرما دینا، جنت الفردوس میں رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو نصیب فرما دینا۔ اے الہ العالمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، عوام و خواص کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مال و دولت کی حفاظت فرما، آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ اس مقدس وقت میں اور اس مبارک وقت میں اے اللہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجئے، پوری امت کے لیے قبول کر لیجئے، پوری امت کے لیے قبول فرما لیجئے، پوری امت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو، حاجات کو پوری فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔
انشاءاللہ آئندہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد بھی حضرت والا کا بیان ہوگا، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی تشریف رکھیں۔